أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سوال کیا ہے صاحب نے, آپ صبح کی نماز میں آدھا گھنٹہ لیٹ آئے, نئے لوگوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو اچھا سوال کر لیا آپ نے, نئے لوگوں کو اب معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی سنت ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات تقریباً اللہ نے دیے ہوئے ہیں, وقت میں نماز پڑھنے کی تلقین ہے, وقت کے بعد نماز ہوتی نہیں ہے. عشاء کی نماز میں نبی علیہ السلام کبھی آپ نماز کو اس وقت میں پڑھا دیتے جسے پڑھتے تھے, کبھی ایسا ہوتا کہ لوگ کام کاج سے نہیں لوٹتے تھے تو نماز کو مؤخر کر دیتے, دیر کر دیتے تاکہ لوگ آ جائیں تو پھر نماز شروع کروں. میں نے بھی حدیث دیکھتے ہوئے صبح میں دیکھ رہا تھا کہ بیت الخلاء کے باہر لمبی قطار لگی ہوئی ہے, وضو کے لیے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, پریشان, جلدی سے آ جائیں, سنتیں پڑھ لیں اور باجماعت نماز ہمیں مل جائے. مجھے یاد, میں تو تیار تھا اندر, میں اندر تیار تھا لیکن مجھے اتنا مل رہی تھی. مجھے مصطفی صاحب نے کہا کہ ابھی لوگ تھوڑا اور وضو وغیرہ کر لیتا, امیر صاحب میں چلو اور پانچ منٹ لیٹ کر لیتے. تو ہم نے نماز وقت نہیں پڑھی الحمدللہ, سنت مزداری پڑھی, اور جو دو سور چار نے سنی اس دفعہ, وہ شمس وضحا اور وسوائے میں طارق, یہ بھی سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دونوں سورتوں کو پڑھا ہے ترانی کی حدیث صحیح سنت کے ساتھ. تو اس لحاظ سے میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ لوگوں کو جماعت مل جائے, میں نے سوچا نماز سے لیٹ کیا تھا تو جو نئے لوگ ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہیے. گزارش ہے کہ قرآن پڑھا کر یا نماز پڑھا کر اجرت دینا کیسا ہے, نیز جماعت المسلمین اس سلسلے میں کہاں تک عمل پیرا ہے. قرآن سکھا کر تو آپ اجرت دے سکتے ہیں, ابو داؤد صحیح حدیث ہے, اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو علاج کے طور پہ پڑھا تو اس پہ اجرت لی صحابہ کرام نے. آپ کو یاد ہوا نا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحابہ رضی اللہ اور تعالیٰ عنہم کی جماعت ایک گاؤں میں پہنچی یا قصبے میں پہنچی, ان لوگوں نے ان کی کوئی خاطر مدارت نہیں کی, ان کی مہمانی نہیں کی, اتفاق سے ان کے جو سردار تھے اس کو سانپ نے یا کسی بچھو وغیرہ نے کاٹ لیا. اب وہ اس کے علاج کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے, کچھ ملا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں باہر سے ان سے معلوم کرو شاید ان میں کوئی علاج کرنے والا ہو. گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے, کیا آپ میں کوئی ہے علاج کرنے والا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہماری مہمانی نہیں کی, علاج تو ہو سکتا ہے مگر ہم اس پر اجرت لیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ چالیس بکریوں کا اتفاق ہو گیا, انہوں نے کہا چالیس بکریاں لیں گے تو ہم پہلے سردار کو کا علاج کرتے ہیں. اس زمانے کی چالیس بکریاں میں آج کل تقریباً بنے گی اسی ہزار روپئے بن جائیں گے معمولی. انہوں نے ٹھیک ہے ہم دیں گے. صحابی گئے, انہیں سورہ فاتحہ کو سات مرتبہ پڑھا اور پڑھ کے جو تھوک وہ جمع کر رہے تھے لعاب وہ اس کے زخم پہ لگایا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا. جو چالیس بکریاں مل گئی اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا, بعض صحابہ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے, بعض نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے, جب انہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی تو ہم نے بھی ان سے اجرت لے لی. مگر یہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, آپ نے خوشی سے کہا یا حیرت سے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ جب صحابی نے بتایا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھی سات مرتبہ وہ صحیح ہو گیا, تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ رقیہ ہے, وہ دم درست کے لیے کام آتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سوچا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بڑی باورنگ سورت ہے, اس کو پڑھ لیتا ہوں اللہ کا نام لے کے, اس طرح بس مجھے پتہ نہیں تھا. اب ہمیں تمہیں اچھا کیا اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ, جو تمہیں 40 بکریاں لی ہے نا اس میں حصہ میرا بھی لگاؤ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید سب سے بہترین ذریعہ معاش ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس طرح علاج کر کے اور قرآن مجید سکھا کر اجرت دے سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے جو ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ آیات ربانی پڑھ کے جیسے لوگ مانگتے ہیں بھیک وغیرہ, وہ غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے. جاتے ہیں بسوں میں باہر کھڑے ہوتے ہیں آیت پڑھ رہے ہیں اس طرح مانگتے ہیں, وہ مناسب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آیت سنائی یا دو آیتیں سنائی اور ان سے وہ چاہ رہے تھے میرا پیٹ مجھے کھانا کھلا دیں, تو ہم بھی کھانا کھا لیں گے تو مانگتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزرے, ان کو بھی دو آیتیں سنائی پڑھ کے, وہ بھی نہیں سمجھ سکے. اگر سمجھ جاتے تو وہ ابو ہریرہ کا پیٹ بھر دیتے, تو ہم بھی بھوکے لوگ ہوتے ہیں, ہم بھی حصہ مانگ لیتے تو کیا فرق پڑتا ہے. وہ ایک نہایت مجبوری کی بات تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد اور طالب علم کے مسکین جو سارے دن رات قرآن مجید کی آیتیں حدیث کرتے تھے, اور اس کو صرف اس لیے حصہ کرتے تھے تاکہ آگے تک دین پہنچ جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا کھلایا گھر لے جا کر. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ ایک اور طریقہ ہے. جو لوگ اس طرح مانتے ہیں وہ تو باقاعدہ کہیں جمع کرتے ہیں, وہ تو طریقہ غلط ہے, باقی کی بات نہیں ہے. سعد التراوی کے بارے میں ہے, سعد التراوی اور سعد التحجد میں فرق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز التراوی کس وقت پڑھائی یا پڑھی, عشاء کے بعد یا عشاء میں, وضاحت کر دیں. سعد التراوی جو ہے ظاہر عشاء کی نماز کے بعد پڑھی آپ نے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. اور نماز التحجد جو ہے وہ بھی تقریباً تراوی کی نماز ہے, دونوں ایک ہی نماز ہیں, یہ الگ الگ نہیں ہے. تراوی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے تلبیہ کی, تلبیہ کہتے ہیں ہر چار پر آرام کرنے کو. تو نبی علیہ السلام ہر چار پر تھوڑا آرام کرتے تھے, پھر چار پڑھتے تھے, پھر تین پڑھتے تھے. آج صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں بھائی بخاری کے حوالے سے. تو اس لیے سلام تراوی پڑ گیا, ورنہ وہ ہے نماز تہجدی. اور یہ نماز آپ جو پڑھا کرتے ہیں صبح کا ٹائم, یعنی کہ آخری وقت میں, تو وہ آپ نے شروع وقت میں پڑھی. جو صحابہ ہے ہم کو معلوم ہوا کہ آپ پڑھی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ تین دن پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں فرض نہ ہو جائے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. تو نماز تہجد اور نماز تراوی ایک ہی چیز ہے. بہتر وقت جو ہے اس کا وہ صبح کا, یعنی کہ تقریباً فجر سے جو پہلے ایک گھنٹہ پہلے پڑھے, فجر سے ایک گھنٹہ پہلے وہ آخری وقت کرائے گا, وہ اب بہترین وقت ہے. رکوع کے بعد کی دعا کے متعلق وضاحت فرمائیں. من السماوات کی جگہ حمدن کثیرن دعا پڑھنے میں پڑھتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث سے متعلق فرمائیے. رکوع سے اٹھ کر من السماوات کی ومن ما شاء من شاء بعد, یہ تو دعا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کے پڑھتے تھے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. مگر جو دعا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن علیہ کما ہی ربنا یرضی, یہ دعا ٹھیک ہی ہے. مغالطہ یہ ہوا لوگوں کو, صحیح بخاری کے اندر ہے جا رجل, ایک آدمی آیا اس نے یہ کلمات پڑھے رکو سے اٹھتے وقت. لیکن یہاں بھی رفاع الرافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور نسائی کے اندر یہ الفاظ ہیں اتست و کل, تو کہ مجھے چھینک آئی تو میں نے یہ کلمات پڑھے, وہاں بھی رفاع الرافع ہیں. تو یہ روایت کے دونوں سر ایک ہی ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی روایتیں آئی ہیں رفاع بن رافع ہیں, یہ روایتیں ایک ہی ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. اگر کہیں پر کسی حدیث کا اختصار ہے کہ اس کے اختصار سے, یعنی کہ وہ دعا الگ ہو گئی, دعا ایک ہی ہے, لیکن یہ قومی دعا نہیں ہے, یہ دعا ہے چھینک کی، جہاں کہیں بھی آپ کو نماز میں چھینک آتی ہے اس دعا کو پڑھ لے آپ. الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارک علیہ کما یحب ربنا ویرضا. اس وجہ تک تو یہ قوم کی دعا نہیں ہے، جو لوگ قوم میں پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، یہ دعا چھینک کی ہے. میں بتایا نا، آپ کبھی راوی اپنا نام حذف کر لیتا ہے. فرض کریں آپ کوئی ایسا مسئلہ امیر جماعت سے معلوم کرنا چاہتے جو آپ کے نزدیک حیا سوز ہے، آپ شرماتے تو آپ کہتے ہیں امیر صاحب ایک شخص ہے اس کو یہ پرابلمس ہیں، تو وہ کیا کرے؟ حالے وہ خود ہی ہے، وہ بعد میں معلوم ہوگا وہ تو اپنے بارے میں پوچھ جاتا ہوں، یہ کسی نے بتایا بعد میں، تو ایسا ہو جاتا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ دنیا میں رہنا پسند کر لے یا میرے پاس آ جائے، تو اس شخص نے اللہ کے ہاں جانا پسند کر لیا. جب یہ بات کہی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. تو ابو سعید خدری جو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بزرگ کیوں رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے تو ایسی بات نہیں کہی. لیکن کہتے بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق ہمیں سب سے بڑے عالم تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا ہوتا ہے کبھی راوی اپنا ناپ چھپا لیتا ہے، حذف کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روایت الگ ہو جائے گی. پرویز مشرف صاحب نے جہادی تنظیموں کو بین کرتے ہوئے کہا کہ وہ جہاد اصغر قتال کو چھوڑ کر جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد کو ترجیح دیں. دعوت الارشاد والوں نے کہا ہے کہ جہاد اکبر والی حدیث ضعیف ہے، حوالے کے ساتھ وضاحت کریں. جہاد اصغر اور جہاد اکبر یہ انہوں نے خود ہی تشریح کی ہے. حدیث میں اگر جہاد اکبر ہوگا تو وہ قتال ہوگا جو اللہ کے راستے میں لڑا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے، اور جہاد اصغر وہ ہوگا جو آدمی خود جہاد کرتا ہے اپنے لیے، اپنی اصلاح کرتا ہے. تشریح اس طرح ہونی چاہیے اس کی، لیکن حدیث میں کچھ نہیں ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ جو قتال ہو رہا ہے اس میں جہاد کہاں ہے؟ جو آدمی اپنی کوشش کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اس میں جہاد کہاں ہے؟ جیسے آپ نے رات حال میں سنا تھا، تو اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں آیا جس کے لیے اصغر اکبر استعمال کیا گیا ہے. اور انہوں نے کس لحاظ سے کہا وہ بہتر سمجھتے ہیں صدر صاحب، لیکن وہ روایت جو ہے نفس کے خلاف جہاد وہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد میں ہے، احمد میں ہے، اس کی سند ضعیف نہیں ہے، اس کی سند صحیح ہے. یہ سوال ہے کیا کمپیوٹر رکھنا اور چلانا صحیح ہے؟ نیز کیا ہے انٹرنیٹ لگوانا صحیح ہے؟ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ کا اگر استعمال صحیح ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں اس میں رکھنے میں. ریڈیو کے بارے میں بھی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ریڈیو بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ گانے بھی آتے ہیں، ڈرامے بھی آتے ہیں، اس پر تلاوت بھی آتی ہے، اور ایسے دوسرے پروگرام آ سکتے ہیں جو دینی ہو سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ریڈیو کوئی بات نہیں ہے، اس کو نیک نیتی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ جب آپ استعمال کریں گے تو اس کا استعمال صحیح ہو سکتا ہے. ایسے ٹی وی کے بارے میں بھی ہے کہ ٹیلی ویژن بھی ایک اچھی چیز ہے، بشرطے کہ وہ جماعت المسلمین کے قبضے میں ہو، تو پھر وہ بہترین ہو جائے گا. کیونکہ جن لوگوں نے اس کو نکالا ہے، جن لوگوں نے ابھی تمام لگانا انہیں کے ہاتھ میں ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آدمی بگڑ جاتا ہے. اس میں ایسے پروگرام آتے ہیں جس سے آدمی کی جو ہے نا بس خیر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا کیا جائے، ان کو بہتر تو یہ نہ رکھا جائے. جس میں کوئی شبہ ہو، کسی قسم کا خطرہ ہو، اس کو مول نہ لیا جائے، اس سے دور ہی رکھا جائے، اس میں تو دور ہی رہے گی. ٹھیک ہے، تجھے ہم استعمال کر سکتے تھے، میں کیا کرے ابھی ہم نہیں کر سکتے. تو بہتر طریقہ یہی ہے. تمام قرآن کی آیات اور احادیث نازل تھی، اس سے بتایا انہوں نے کہ امیر کی اطاعت کرو، معروف کاموں میں اس کا السلام علیکم یا رسول اللہ قبر پہ کون کہتے تھے عبداللہ بن عمر، دوسرے صحابہ کا بھی ثبوت ملتا ہے، مسدد میں اپنے مشاہدہ عبدالرزاق وغیرہ میں دیکھیں گے آپ. لیکن السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ یہاں پڑھنا یہ کوئی سنت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بیچ میں وہ یہ کام کرتے تھے، اور کسی کا آبجیکشن نہ کرنا، کسی کا اعتراض نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام جائے گا. جب آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جائیں، وہاں جا کے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ جملہ ملتا ہے.
اگر آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا فیل ہے, ہمیں اس میں اطمینان نہیں ہے, تو ہم آپ کو بدبو نہیں کرتے, ہم تو بتا رہے ہیں. یہ حدیث, یہ سوال ہے کہ خون کا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا نہیں ٹوٹتا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری وغیرہ میں ہے, ان کے جسم سے خون نکلتا رہتا تھا, وہ نماز پڑھتے رہتے تھے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. عورت ایک فتنہ ہے, کیا اس سے شادی کرنا فتنے کو پھیلانے کے سبب تو نہیں ہے؟ تو آپ نے عورت کے بارے میں کی پوچھا, انما اموال والاولاد فتنہ, مال کا حاصل کرنا بھی فتنہ ہوگا اور اولاد کا مانگنا بھی فتنہ ہو جائے گا, پھر کیا خیال ہے؟ نہیں, ادھر نہیں آئیں گے آپ, ہیں عورت کے بیچ پڑ گئے. عورت اس لیے فتنہ ہے کہ جب اس کی آپ جائز اور ناجائز باتیں ماننا شروع کر دیں, یہ آپ پر بات جا رہی ہے, اس پہ ہی جا رہی ہے. اگر عورت آپ کو کوئی بات کہہ دی غیر شرعی, آپ نہ مانیں, اور جب آپ نہیں مانیں گے تو وہ عورت خود ہی بچ جائے گی فتنے سے, آپ بھی فتنے سے بچ جائیں گے. اور جب آپ نے عورت کی بات مان لی, اس کی محبت پہ بہ گئے, پھر آپ کی پکڑ بھی ہوگی, وہ عورت بھی پکڑ جائے گی. تو کیا خیال ہے آپ, دونوں خود فتنے ہوئے نا. تو اس لحاظ سے کہ خواتین کی, اپنی ماؤں کی, اپنی بہنوں کی اور اپنی بیویوں کی وہ بات مانی جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو, اور عورت بن گئی, صاحب انکار کرتے ہیں, ورنہ پھر ظاہر ہے کہ وہ عورت فتنہ بن جائے گی آپ کے لیے. کیونکہ قرآن شریف نے بھی کچھ بیان کیا ہے اس سلسلے میں, ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم, بعض تمہاری بیویاں, بعض تمہارے بچے تمہارے دشمنی کا سبب بن جائیں گے. اب آپ جماعت مسلمین آ گئے, اب آپ کی بیوی جماعت میں نہیں آئی, یہاں ہی پوچھتے آپ, چل رہا معاملہ سارا سال سے, سارا سال چل رہا معاملہ, پوچھو نہیں صاحب ہو جائے گی, ہو جائے گی کیا مطلب کیا ہے, ہو گئی نہیں ہو گئی. وہاں سب چشم پوشی کر جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے مزے میں فرق پڑتا ہے, اپنی خواہشات پر ضرب لگتی ہے. بھائی جب جماعت اور مسلم میں آئے تو ان کو لے کر آؤ جماعت کے اندر, ورنہ اگر نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا سا اس کا بستر الگ کرو, اپنا بستر الگ کرو, معلوم ہوگا. پھر وہ سوچے گی, ہاں میرا شوہر تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا, آخر ایسی کون سی چیز آڑے آ گئی ہے جو میری محبت میں کمی ہو گئی ہے. جنات نے کہا نا آپس میں بیٹھ کے کہ ہم پہلے آسمان میں جایا کرتے تھے اوپر, ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی صحیح بخاری وغیرہ میں, اب کیا ایسی چیز اتر پڑی ہے اوپر سے جو ہمارے اور آسمان کے بیچ میں حائل ہو گئی ہے. پھر ان کو معلوم ہوا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, وہ اسلام ہے جو ہمارے بیچ میں آ گیا ہے. تو جب ہی تو معلوم ہوگا اس عورت کو, اور آپ خود پانچ وقت نمازی ہیں, جماعت میں بیٹھی ہوئی ہے, اور اپنے رات بھر اپنے دن بھر, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو کہ یہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے. تبدیلی جب آپ میں آئے گی تب وہ سوچے گی کہ ہاں یہ پہلے کچھ اور تھا, آپ کچھ اور ہو گیا. مگر اس میں اخلاقی رموز نہ چھوڑیں, اخلاقی دامن کو نہ ہاتھ سے جانے دیں, مار پیٹ نہ کریں, پیار محبت سے بتاتا رہیں, اور پیار محبت سے نکال لیں, ورنہ پھر کیا ہوگا, پھر عورت جو ہے وہ آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی. اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, بچے ہوں گے, بچے بگڑ جائیں گے, بچے بھی آپ کے لیے فتنہ بن جائیں گے, اور بھی فتنہ بنے گی, اور بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو آج آہستہ مان لوگ آپ بھی جمع ہو جاتے رہے. چلیے چھٹی ہو گئی. تو بھائی اس بات کو ہوا تھا, آپ بہت ہی گہرے مطالعے سے سوچیں گے تو معلوم ہو جائے گا آپ کو. کیا قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا قبلے کی توہین ہے؟ وہ تو قرآن شریف بیان کیا نا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی حرمت کرتا ہے نا, اس کے دل کا تقویٰ ہے. میں آپ سے کہوں کہ اگر میں قرآن شریف میں بیٹھ جاؤں, کوئی حدیث ہے نہ کرنے کی؟ کوئی آدمی قرآن شریف میں بیٹھ جائے, کہہ جا مجھے حدیث دو, کدھر ہے, میں نہیں بیٹھوں گا قرآن شریف پر, آپ اس کو جوتے لگائیں گے؟ لگائیں گے, لگائیں گے. مگر کیوں؟ قرآن شریف اللہ کلام ہے, اللہ کا فرمان ہے, ایک معتبر کتاب ہے, اس کے اوپر بیٹھنا تو کجا تصور نہیں کر سکتے. تو قبلہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شاعر میں سے ہے, اس کی طرف پیر کرنا مناسب نہیں ہے نا. آپ باپ کی طرف پیر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, باپ لیٹا ہوا سر کی طرف پیر لگ جائیں, اوہ توبہ توبہ توبہ. تو قبلہ اتنا معصوم ہے کہ اس کے بارے میں آپ پوچھتے نہیں. یہ بھی اللہ کے شاعر میں ہے اس کا احترام کرنا مسلمین کے اوپر لازم ہے. اس کے لیے نہیں کہ آپ کو دلیل مانگنے کا دلیل دے دی ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.